محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 جون 2001، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں اسلام کے غلبہ ثانی میں تدریج کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ المدثر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر۔ فقال عز وجل كما ورد في سوره الانشقاق، فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين، آمین یا رب العالمین۔ آج ماہ ربیع الاول کی 29 تاریخ ہے، گویا کہ اس ماہ مبارک کا یہ آخری جمعہ ہے۔ ہمارے ان اجتماعات جمعہ میں پچھلے دو جمعوں سے سیرت مطہرہ علی صاحب الصلاۃ والسلام جی کے بعض پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ 8 جون کے جمعے میں میں نے 3 باتیں عرض کی تھیں۔ نمبر 1 یہ کہ جیسے اللہ تعالی کا معاملہ ہے کہ جہاں تک اس کی ذات کا تعلق ہے وہ ہمارے فہم سے، ہمارے تصور سے، ہمارے تخیل سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اسے ہم جانتے ہیں تو صرف اس کے اسماء و صفات کے حوالے سے۔ چنانچہ ایمان مجمل کے الفاظ یہی ہیں، آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی حیثیت میں جو مقام اور مرتبہ ہے قرب الہی کے اعتبار سے، آپ جس مقام پر فائز ہیں روحانی اعتبار سے، جو آپ کا مرتبہ ہے یہ ہمارے فہم سے بالا تر ہے، اس کو کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا۔ سمجھ نہیں سکتا تو بیان کیا کرے گا۔ اسی لیے شیخ سعدی نے بھی کہا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، کوئی قصہ مختصر۔ اور غالب نے بھی کہا کہ غالب ثناء خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، حضور کے اس مرتبے سے واقف صرف وہ ذات پاک اللہ تعالی۔ بلکہ اس میں یہ بھی اندیشہ ہے کہ ہم بیان کرنے میں کوئی کمی کر جائیں۔ نمبر دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ کہ آپ کی عظمت کا ایک پہلو البتہ ہماری سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک انسان کی حیثیت سے، بشر کی حیثیت سے، شخصی اعتبار سے مختلف پہلوؤں سے آپ کا طرز عمل کیا رہا۔ حضور کا اسوہ بحیثیت والد، حضور کا اسوہ بحیثیت شوہر، اور میں نے عرض کیا تھا کہ زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ جس میں حضور کا اسوہ موجود نہ ہو، کوئی پہلو نہیں، سوائے اس کے کہ نسوانی پہلو جو ہے خواتین کی زندگی کا، اس میں ظاہر بات ہے حضور مرد ہیں، تمام رسول مرد تھے، تو عورتوں کے اس زندگی کے اس حصے کے لیے اسوہ کسی رسول کی زندگی میں نہیں ہے. اس کی تلافی اللہ نے کی ازواج مطہرات کے ذریعے سے، انہیں اسوہ بنا دیا تمام مسلمان خواتین کے لیے. اور یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے تعدد ازدواج میں کہ اتنی کثیر آپ نے نکاح اس لیے کیے تاکہ اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ پہلو خواتین کے لیے ہے وہ ان ازواج مطہرات کے ذریعے سے واضح ہو جائے. اور نمبر دو یہ کہ اجتماعی سطح پر جو عظیم ترین انقلاب آپ نے برپا کیا جسے پوری دنیا مانتی ہے، اس کے لیے گواہیاں میں کچھ پیش کر چکا ہوں، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ ہماری نجات کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ ہم حضور کی مدح کر سکتے ہیں یا نہیں، ثنا کر سکتے ہیں کما حقہ یا نہیں، اس پر نہیں ہے دار و مدار. ہماری نجات کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہمارا حضور کی ذات کے ساتھ صحیح تعلق ہے یا نہیں. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، اس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے صحیح تعلق کی جو چار بنیادیں ہیں میں بیان کر چکا ہوں. اس کے بعد جو 15 جون کا جمعہ تھا اس میں میں نے ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو کی تھی کہ ختم نبوت کا ایک مفہوم تو وہ ہے کہ حضور نے فرمایا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت ختم ہو گئی. اور ایک مفہوم یہ ہے کہ نبوت کی تکمیل ہو گئی. اس کے لیے وہ حدیث میں بیان کرنا بھول گیا پچھلی مرتبہ کہ حضور نے تمثیل دی ہے، میری اور سابقہ انبیاء اور رسل کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک بہت عالی شان قصر محل، لیکن اس میں ایک جگہ پر رکھنا تھا، کچھ اینٹوں کی جگہ باقی تھی. اب لوگ سیر کرتے تھے، حیرت ہے کہ یہ خلا کیوں ہے، اتنی اعلی تعمیر، اتنی عمدہ تعمیر، اتنا اعلی محل، لیکن یہاں یہ خلا ہے. تو فرمایا قصر رسالت کا وہ خلا جو ہے وہ میں نے پر کیا ہے، یعنی اب جو ہے قصر نبوت و رسالت کی تکمیل ہو گئی. تو یہ تکمیل نبوت و رسالت جو ہے در حقیقت یہ ہے کہ جس میں حضور کی عظمت کا پہلو نکلتا ہے، فضیلت کا پہلو نکلتا ہے. مجرد ختم نبوت میں ایک واقعہ ہے، صحیح بات ہے، اس میں کوئی فضیلت کا پہلو نہیں. پھر میں نے بیان کیا کہ 5 مظاہر ہیں تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت کی. آج میں اس کی وضاحت اور مزید کر رہا ہوں کہ 2 کا تعلق ہے تکمیل نبوت سے. ایک یہ کہ الہدا آپ پر کامل کر دیا گیا، وہ جو حضرت آدم سے ازل میں کہا گیا تھا فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وہ ہدایت جو ہے انسان کے لیے فکری نظری، وہ ہدایت جو ہے تدریجن ترقی کرتی ہوئی اپنے نقطۂ عروج اور نقطۂ کمال کو پہنچ گئی. الہدا، دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس. نمبر 2، نظام زندگی بھی ارتقائی مراحل، تمدنی ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے جہاں تک آ گیا تھا اس کے اعتبار سے مکمل متوازن معتدل عادلانہ نظام زندگی دے دیا گیا، اس کی بھی تکمیل کر دی گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی 2 اعتبارات سے ہدایت کی تکمیل ہو گئی، ایک نظری اور فکری فلسفیانہ اعتبار سے ہدایت کی تکمیل، ایک عملی طور پر نظام زندگی کی تشکیل کے اعتبار سے ہدایت کی تکمیل. ان 2 کو میں کہتا ہوں کہ یہ مظہر ہے تکمیل نبوت کے. تکمیل رسالت کے 3 مظہر ہیں. نمبر 1، وہ دین حق حضور نے صرف پیش نہیں کیا، صرف کتاب کے اندر لکھا ہوا نہیں دیا، اسے عملاً قائم کر کے دکھایا. اندھا بھی دیکھ لے یہ دین ہے، یہ اس کی برکات ہے، یہ اس کے اندر یہ عظمتیں پنہا ہیں، موجود ہیں. وہ قائم کر کے مثال دی کہ جس کا لوہا دنیا مانتی. نمبر 2، اس کے لیے جو جد و جہد آپ نے کی وہ خالص انسانی سطح پر کی، اس میں معجزوں کا دخل عمل جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے. اصل معجزہ قرآن ہے اور وہ حضور اپنی امت کے حوالے کر کے گئے، باقی یہ ہے کہ خرق عادت بہت کم، نہ کہیں بھوک اور پیاس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے من و سلوا اتارا، نہ کہیں 12 چشمے جو ہیں بہائے، نہ کہیں دھوپ سے بچانے کے لیے جو ہے وہ ابر کا سائے باندھتا تھا، کچھ نہیں، جھیلو برداشت کرو، فصبر وصبرو صبر کرو، جھیلو برداشت کرو۔ انسان اللہ تعالی کا یوں سمجھیے کہ تخلیق کا کمال ہے، تمہارے اندر وہ قوتیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، بروئے کار لاؤ انہیں، اور ان قوتوں کو بروئے کار لا کر عظیم انقلاب برپا کر کے دکھا دو۔ یہ اس لیے بھی ضرورت تھا کہ امت پر یہ حجت قائم ہو جاتی۔ بصورت دیگر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کو تو قدم قدم پر معجزے مل رہے تھے، اس لیے آپ نے تو دین کو قائم کر دیا، ہم کیسے کریں، ہم تو نبی نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں۔ نہیں، حضور نے وہ سب کچھ کر کے دکھایا، خالص انسانی سطح پر جد و جہد کر کے، فاقے برداشت کیے، پتھراؤ جسم اتھر پر برداشت کیا، گھیراؤ ہوا، 3 سال کے لیے آپ ایک بائیکاٹ آپ کا کیا گیا، شدید ترین بھوک کی کیفیت سے پورا خاندان بنی ہاشم جو ہے وہ دوچار رہا، سب کچھ ہوا ہے، دندان مبارک شہید ہوئے، کیا نہیں ہوا ہے۔ آپ کو اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھنے پڑے، اگر صحابہ نے ایک ایک باندھا تھا تو آپ نے 2 باندھے، یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو گویا کہ یہ انسانی سطح پر کر کے دکھایا۔ اور تیسرا منظر یہ ہے کہ آپ جو ہیں پہلے اور آخری رسول ہیں جو تمام نوع انسانی کے لیے، آپ کے علاوہ کوئی رسول اس مقام پر نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت مسیح بھی نہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا بھی قول موجود ہے آج بھی انجیل میں، میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے رسولاً الی بنی اسرائیل۔ یہ 5 ہیں کہ جو در حقیقت حضور کی رسالت اور نبوت کی تکمیل کے منظر ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جب آپ تمام نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے ہیں اور آپ کا مقصد بعثت ہے دین کا غلبہ، تو گویا کہ آپ کا مقصد بعثت صرف اس وقت مکمل شمار ہوگا جبکہ کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب آ جائے۔ حضور کے دست مبارک سے صرف جزیرہ نما عرب میں اللہ کا دین غالب ہوا، پھر حضور نے امت کے حوالے کیا، اب اس کو پھیلا، چنانچہ تقریباً 24 برس میں بہت بڑے رقبے پر چلا گیا، لیکن پھر یہودی سازش کے نتیجے میں انٹرنل سیبوٹاج ہوا، مسلمان آپس میں جو ہیں وہ آپس ہی میں الجھ گئے، 4 سال 4.5 سال بلکہ 5 سال باہمی خانہ جنگی کے نظر ہو گئے، 1 لاکھ کے قریب مسلمان جو ہیں اپنے ہی تلواروں سے نیزوں سے ختم ہو گئے، لہذا وہ گاڑی کا موشن جو ہے ٹوٹ گیا۔ لیکن یہ کہ ہونا تو ہے، لازمن ہوگا، اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خبریں جو ہیں ہم نے بارہا یہاں پر بیان کی ہے کہ حضور نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک کے 5 ادوار کا تذکرہ کیا۔ یہ روایت ہے مسند احمد ابن حنبل کی، اور نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ میں اس وقت وقت کی کمی کی وجہ سے وہ سارا متن آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، ہم نے بہت مرتبہ یہ حدیثیں جو ہیں چھپی ہوئی 4 ورقے کی شکل میں تقسیم کی ہیں آپ حضرات، جس میں آپ نے فرمایا پہلا دور نبوت ہے، پھر نمبر 2 دور خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت ہوگی عین نبوت کے نقش قدم پر، پھر 3 ظالم ملوکیت، 4 غلامی والی ملوکیت، 5 پھر خلافت علی منہاج النبوہ۔ وہ جو غلامی والی ملوکیت تھی اس کا ایک حصہ تو ختم ہو چکا کہ پوری دنیا میں امت المسلمہ غلام ہو گئی تھی، ہم ملکہ وکٹوریا کے غلام ہو گئے تھے 1857 کے بعد، اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے غلام ہو چکا تھا ہندوستان کا اکثر و بیشتر حصہ، لیکن 1857 میں تو ملکہ وکٹوریا براہ راست تاج برطانیہ کے تحت ہم آ گئے، تو ملوکیت تو رہی لیکن پہلے کم سے کم وہ ملوک مسلمان تو تھے، اب ایک غیر مسلم، ایک کافر کافرہ اس کے ملوکیت کے تحت اب آ گئے، پورا انڈونیشیا جزائر شرق الہند ولندیزیوں کے تحت آ گئے، مصر پھر برطانیہ کے تحت آ گیا، عراق برطانیہ کے تحت آ گیا، شام یہ فرانسیسیوں کے تحت آ گیا، الجزائر فرانسیسیوں کے تحت آ گیا، لیبیا یہ اطالویوں کے تحت، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ کہ اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ براہ راست غلامی کا جو ہے وہ تو بستر طے ہو چکا، لپٹ گیا ہے، لیکن ایک مالیاتی استعمار کی غلامی میں ہم جکڑے ہوئے ہیں۔ IMF ورلڈ بینک گویا کہ اب بالواسطہ ان کی حکمرانی ہم پر ہو رہی ہے، اور جس کا ہم میں سے ہر شخص کو اچھی طرح تجربہ ہے، جب ہمارا چیف ایگزیکٹو جو اب صدر بھی بن گیا ہے، جب اس نے بھی کہا اور پبلکلی کہا کہ ہمیں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے کارندے جو ہیں ان کے گوڑے گٹے پکڑنے پڑتے ہیں، ان کو ہاتھ لگانے پڑتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کتنے پانی میں، ہماری حیثیت کیا ہے. بہرحال لیکن اس کے بعد وہ دور خلافت علی منہاج النبوہ آئے گا، یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو حضور نے دی ہے. پھر یہ کہ ایسی حدیثیں موجود ہیں کہ اب جب وہ آئے گا تو پھر تکمیل رسالت کا جو مقصود ہے، پوری عالم انسانیت پر اللہ کے دین کا غلبہ وہ ہو جائے گا. چنانچہ ایک حدیث حضرت صوبان سے مروی ہے اور مسلم شریف کی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، اور میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے، اور سن رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو زمین کو مجھے سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے. اب اس میں کوئی شک ہو نہیں سکتا کسی شخص کے لیے حدیث جو ہے صحیحین میں سے جو حدیث ہو، ظاہر بات ہے کہ اس کا تو سند کے اعتبار سے بہت اونچا مقام. دوسری حدیث مقداد ابن اسود سے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے، کہ روح عرضی پر نہ کوئی گھر بچے گا نہ کوئی خیمہ بچے گا جس میں کہ اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ پورے عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب آئے گا. لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے جو میری گفتگو کا، آج کی گفتگو کا اصل موضوع ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی بظاہر کہ کیسے یہ دین کا غلبہ ہو جائے گا جبکہ تمام انبیاء اور رسل میں سے بھی صرف حضور کے دست مبارک سے ہوا. حضور سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، آخر المرسلین، آپ کے ہاتھوں ہوا، ابراہیم کے ہاتھوں نہیں ہوا، موسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا، عیسیٰ کے ہاتھوں نہیں ہوا. معلوم ہے نا، ان سے پہلے کے رسولوں کا تو معاملہ ہمیں اتنا معلوم ہے، رسول آئے انہوں نے دعوت دی، قوم نے رد کر دی اور قوم ہلاک کر دی گئی. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا یہ معاملہ ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا یہ معاملہ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا یہ معاملہ، بلکہ یہی معاملہ پھر حضرت شعیب کی قوم کا ہے، پھر یہی معاملہ جو ہے آل فرعون کا ہوا ہے. اب اس کے بعد تو یہی ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت عیسیٰ ہے، حضرت موسیٰ ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ہاتھوں دین غالب نہیں ہوا، صرف ایک مرتبہ ہوا، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے. اس اعتبار سے تو خیال ہوتا ہے کہ دوبارہ، جبکہ اب نبی بھی کوئی نہیں ہے، اب تو امتی ہی ہوں گے نا، اور کیا کوئی امتی نبی کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، ان کے تلووں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. تو ویسی عظیم شخصیت تو اب نہیں آنے والی جو معصوم بھی ہو، جس سے گناہ کا صدور ہی نہ ہو سکے، وہ تو اب نہیں آئے گی. اس اعتبار سے یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے میرے نزدیک یہ ناممکنات میں شمار کیے جانے کے قابل ہے. لیکن ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف یہ کہ خبریں ہیں، ہوگا، لازمن ہوگا، اور اس میں مجھے کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، قطعاً نہیں. مجھے تو جتنا یقین اس بات کا ہے کہ کل صبح بھی سورج طلوع ہوگا، اور جتنا یقین اس بات کا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ قیامت آئے گی، اتنا ہی یقین اس بات کا ہے کہ پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا اور خلافت علی منہاج النبوت جو ہے وہ قائم ہوگا اور اللہ کے دین کو غلبہ حاصل ہوگا. اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ حضور کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا شاید کہ ہمارے ہاں جو بحثیں چلتی رہی ہیں ان میں سے ایک امتناع نظیر کی بحث بھی ہے. ایک مکتبہ فکر ہمارے ہاں، جنہیں اس وقت میں کہہ سکتا ہوں، اگرچہ جس وقت یہ بحث چل رہی تھی اس وقت کوئی بریلویت دیوبندیت نہیں تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، یہ پری دیوبندیت اور پری بریلویت دور کے لوگ ہیں. لیکن یہ کہ یہ نقطہ نظر جو ہے تقریباً اس کو اختیار کیا ہے وہ اب بریلویت ہے. اس میں مسئلہ کیا؟ امتناع نظیر. اب اللہ بھی ایک اور محمد پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے، بے مثل ہے محمد. اگر ایک اور محمد اللہ پیدا کر دے تو پھر محمد بے مثل تو نہ رہے. تو آپ کا جو مقام و مرتبہ بے مثل ہونے کا ہے اس سے لازم آتا ہے کہ اب دوسرا محمد پیدا ہو سکتا ہی نہیں، اللہ بھی نہیں پیدا کر سکتا. اس میں ایک اور مسئلہ بھی تھا، آپ حیران ہوں گے ہمارے علماء کن باتوں پر مناظرے کرتے رہے. ایک مسئلہ یہ بھی تھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں، امکان کذب. آپ کہیں بول سکتا ہے تو اللہ کی توہین ہو گئی، آپ کہیں نہیں بول سکتا تو اللہ جو ہے ہر چیز پر قادر نہیں رہا. اس کا مطلب ہے کوئی شے ایسی ہے جس پر اللہ قادر نہیں. بہرحال یہ اگرچہ لایانی بحث ہے اور میرے نزدیک جو ہے میں اس کو کوئی اچھی علامت نہیں سمجھتا کہ جس وقت انگریز چلا آ رہا تھا، یہ دور کون سا تھا، پلاسی کی جنگ ہو چکی تھی، بنگال میں انگریز نے قدم گاڑ لیے تھے، رفتہ رفتہ وہ ادھر آگے بڑھ رہا. اس زمانے میں یہ بحثیں ہو رہی ہیں، شاہ اسماعیل شہید اور مولانا فضل خیر آبادی کی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سلطان محمد فاتح، اس کی فوجیں جب قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے پڑی تھی تو قسطنطنیہ جو تھا اس کا جو یہ آیا صوفیہ سب سے بڑا گرجا ہوتا تھا، اب مسجد ہے وہ، اس میں جو بحث ہو رہی تھی وہ بھی ایسے ہی مسائل پر ہو رہی تھی. عیسائی جو ہیں علماء بڑے بڑے وہ اس پر بحث کر رہے تھے کہ کیا حضرت مسیح کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم جو ہیں وہ کنواری رہ گئی. کیجئے مسئلہ طے کیجئے، ورجن میری یہ ان کا عقیدہ ہے، تو ورجن کسی بچے کی ولادت کے بعد بھی ورجن ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں. نمبر تین یہ کہ لاسٹ سپر جو ہوا تھا، جو کھانا کھایا تھا آخری حضرت مسیح نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اس میں روٹی جو ہے وہ فطیری تھی یا خمیری تھی. ان مسائل پر بحث ہو رہی ہے جبکہ دشمن فصیل کے باہر پڑا ہوا ہے، سلطان محمد فاتح اس کی فوجیں جو ہیں شہر کا گھیراؤ کیے پڑی ہوئی ہے اور بحثیں ہو رہی ہیں. بالکل تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا، جب انگریز آ کر، اور یہ مسلم انڈیا تھا سارا کا سارا، اس پر حکومتیں رہی 600 برس 800 برس، اور اس کے اندر جو ہے اس مسلم انڈیا کا جو ہے اس کی بنیادیں کھودی جا رہی ہیں، اور انگریز بڑھتا چلا آ رہا ہے اور ہمارے یہاں ان ایشوز پر بحث ہو رہی ہے. بہرحال اس ایشو کو میں اس اعتبار سے مانتا ہوں کہ حضور کی یہ نظیر تو اب ممکن نہیں ہے کہ حضور نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا ون لائف سپین میں، ایک انسانی زندگی. حضور کی عمر بھی کوئی بہت طویل نہیں ہوئی، کوئی 90 برس 100 برس اللہ نے عمر نہیں دی، بلکہ 63 برس، 63 بھی قمری ہے، وہ ہمارے حساب سے 61 برس بنتے ہیں. اور ان میں سے یوں سمجھیے کہ 20 برس کے اندر اندر آپ نے ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا. یہ کام دوبارہ نہیں ہو سکتا. اس اعتبار سے امتناع نظیر کا میں قائل ہوں، یہ نظیر پیدا ہونی ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ممکن ہے یکے بعد دیگرے کئی تحریکیں اٹھیں قدم بہ قدم درجہ بدرجہ اس کام کو لے کر چلے، جیسے اولمپک ٹارچ کو لے کر چلتا ہے ایک کھلاڑی دوڑتا ہے آگے جا کے کسی اور کو تھوا دیتا ہے، وہ دوڑتا ہے آگے کسی اور کو تھوا، ٹارچ تو بڑھ رہی ہے آگے، اور یہ جو کھلاڑی ہیں دوڑنے والے یہ تھک کر ہانک کر ایک جگہ رہ گئے. اسی طرح شیر شاہ سوری نے جو نظام ڈاک کا بنایا تھا، ڈھاکے سے پشاور تک ہر 30 میل پر تازہ دم گھوڑا موجود ہے اور تازہ دم جو ہے سوار موجود ہے. ڈاک کا تھیلا 30 میل جو ہے سرپٹ دوڑا کر لا سکتا ہے ایک آدمی، ایک سوار، اس کے بعد جو ہے گھوڑا بھی بے دم ہو جائے گا اور آدمی جو ہے اس کی بھی ظاہر بات ہے کہ تھکان ہو جائے گی. لہذا وہ آیا، یہاں گھوڑا نیا تیار ہے اور سوار بھی تیار ہے، اس کو تھیلا دیا اور یہ بیٹھ گیا آرام کر رہا ہے، تھیلا آگے جا رہا ہے. ہر 30 میل پر چوکی تھی. اسی طریقے سے یہ کام اب اگر ہوگا تو درجہ بدرجہ ہوگا، ہونا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ایک لائف سپین میں ہو جائے. میں کہوں میرے ہاتھوں لازمن ہو جائے، یہ ایک خناس ہے میرے دماغ کا، اگر میرے دماغ میں ہے، اور یہ خناس مجھے برباد کر دے گا، اس لیے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. ہم ذرا سا دھکا دے دیں، ذرا سا آگے بڑھا دیں اس مشن کو، ایک قدم اور آگے لے جائیں، بہت بڑی کامیابی. پھر اگلا آئے گا وہ سنبھالے گا، آگے اور لے جائے گا، پھر کوئی اور تحریک آئے گی وہ سنبھالے گی، وہ اور آگے لے جائے گی. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ. اسی حوالے سے میں نے آج جو آیات آپ کو سنائی ہیں، یہ آیات جو ہے عجیب، ان کے درمیان مشابہت ہے. ایک سورہ مدثر کے درمیان میں ہے اور ایک سورہ انشقاق کے درمیان میں ہے. ایک تو ان میں مشابہت یہ ہے، مدثر آپ کو معلوم ہے کہ 29ویں پارے کے آخر میں آتی ہے اور انشقاق جو ہے وہ آخری پارے کے ابتدائی حصے میں شامل ہے. مدثر میں حضور کی بعثت کا نقشہ کھینچا گیا، کیونکہ شروع ہوئی ہے سورہ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اس سے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا. یہ علماء کے نزدیک متفق علیہ بات ہے کہ سورہ علق کی وحی جب ہوئی ہے تو اس سے آپ کی نبوت کا ظہور ہو گیا. آغاز نہیں کہہ رہا میں، نبی تو آپ عالم ارواح میں بھی تھے، پیدائشی نبی تھے، لیکن نبوت کا ظہور کب ہوا؟ جبکہ غار حرا میں پہلی وحی آئی اور اقرا بسم ربک الذی خلق، پانچ آیتیں نازل. یہ آپ کی نبوت کا ظہور ہو گیا. لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد جب سورہ مدثر کی آیات آئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے مدثر رہ لحاق میں لپٹ کر لیٹنے والے، اب کھڑے ہو جاؤ، قبر کس لو، انذار سے اپنی دعوت کا آغاز کرو اور تکبیر رب تک پہنچ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ڈنکا بجا دو کہ اللہ کی حکومت، اللہ کا قانون، اللہ کا نظام نافذ ہو گیا. جعل حق و ذاق البات ہے. اس سورہ مبارکہ کے درمیان میں آیا ہے اور تشبیہ دی گئی ہے کلا والقبر، نہیں قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جبکہ وہ پیٹھ موڑ لے جانے لگے، وصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جبکہ روشن کر دے. کس انداز میں بات کہی گئی ہے؟ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 600 برس ایسے گزرے ہیں کہ اس دنیا میں نہ کوئی نبی تھا نہ کوئی رسول تھا. حضرت مسیح کے حضور کے درمیان 600 برس کا فرق ہے. یہ فترت اولیٰ کہلاتی ہے. یہ گویا کہ نبوت کی رات تھی، لیکن اس رات میں بھی چاند موجود تھا. نبوت کی تعلیمات جیسے دھندلی سی روشنی ہوتی ہے، تو آپ کو معلوم ہے تورات کی تعلیمات، انجیل کی تعلیمات، زبور کی تعلیمات، یہ موجود تھی. کہ چاند کی روشنی چاند کی روشنی ہوتی ہے، سورج کی روشنی سورج کی روشنی ہوتی ہے. تو پہلے تو چاند کی بات تھی. کہ اللہ والقمر، یعنی یہ کہ انبیاء اور رسل کی تعلیمات میں سے جو بھی کچھ اس وقت موجود ہے اس کی حیثیت چاند کی ہے. واللیل اذ ادبر، لیکن اب یہ رات جو ہے، یہ چاند جو ہے رات کا مسافر ہے نا، تو اب یہ رات اپنا بستر طے کرنے والی ہے، یہ جانے والی ہے. بس صبح اذا، اب سورج جب روشن ہوتا ہے تو آپ کو معلوم ہے چند منٹوں کے اندر پورا سورج نکل آتا ہے. اس کے اندر کوئی تدریج نہیں ہوتی کہ تھوڑا 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 کر کے جو ہے کئی دنوں کے اندر سورج کا طلوع مکمل، سورج کا طلوع ایک دم ہو جاتا ہے اور پورا عالم منور ہو جاتا ہے. یہ مثال ہے نبوت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم. 600 برس کی ایک رات تھی جو اب جا رہی تھی. چاند تھا لیکن چاند کی بس دھندلی سی روشنی تھی، وہ رات اب پیٹھ موڑ کر جا رہی ہے. اور وہ صبح اذا اسفر انھا لاحد الکبر، یقیناً انھا، یہ جو بعثت محمدی کا معاملہ ہے یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے. پوری انسانی تاریخ، پوری تاریخ عالم کے اہم ترین واقعات میں سے ہے. یا وہ واقعہ اہم ہوگا جب حضرت آدم کی تاج پوشی ہوئی تھی اور تمام فرشتوں کو جو ہے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا، وہ بھی اس کائنات کی تاریخ کا بہت عظیم واقعہ تھا. فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون، لیکن یہ ہے کہ اب اس نبوت اور رسالت کی تکمیل کا سورج طلوع ہو گیا. تو انھا لاحد الکبر نذیرا للبشر، اور یہ خبردار کرنے آئے ہیں پورے عالم بشریت کو. یہاں بھی وہی بات آ گئی، کسی قوم کو نہیں، کسی قبیلے کو نہیں، کسی ملک کو نہیں، نذیرا للبشر، تمام عالم انسانیت کے لیے. جیسا کہ میں آپ کو آیت سنا چکا ہوں پہلے، سورہ سبا کی آیت نمبر 28، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا لمن شاء منکم من یتقدم او یتاخر، اب تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے، جو چاہے پیچھے رہ جائے. آگے بڑھے، تصدیق کرے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی غلامی کو قبول کرے، ان کا اتباع کرے، ان پر ایمان لائے، ان کی تصدیق کرے، ان کے دست و بازو بنے.
فلزین عملو بہی و ضرو ہو و نسرو ہو و تمو نور الزی الزلم ہوں، یہ متقدم ہو جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، اور ابو جہل ابو لہب جو ہے پیچھے رہ جائیں گے، یہ ناکام رہ جائیں گے، محروم رہ جائیں گے. تو یہ ہر شخص کا اپنا اختیار ہے، چاہے تو آگے بڑھے اور چاہے تو پیچھے رہ جائے. اچھا، یہ ہے وہ مرحلہ جس میں کہ حضور کے دست مبارک سے 20 برس کے اندر اندر عظیم ترین انقلاب آ گیا. اب جو یہ آنا ہے اس کا نقشہ کیا ہوگا، یہ ہے سورہ انشقاق کا. عجیب بات ہے، دیکھیے وہاں سب سے پہلے قبر کی قسم کھائی تھی، یہاں قبر تیسرے نمبر پر آیا، اور ان دونوں کے اندر مشابہت اس درجے ہے کہ 3 آیتیں قسم کی وہاں ہیں، 3 آیتیں قسم کی یہاں ہیں. وہاں 3 آیتیں کیا تھیں؟ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر. یہاں کیا ہے؟ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق. تو نہیں، قسم ہے مجھے شفق کی. شفق کسے کہتے ہیں؟ سورج غروب ہو گیا، اب صرف سرخی باقی ہے، اس کے آثار ہیں. یہ سرخی کیا ہے؟ سورج کے آثار. آج واقعتاً اسلام غروب ہو چکا ہے. حضور نے جو فرمایا تھا، بدا الاسلام غریباً وسجعود کما بدا فطول طوبا للغربا، اسی طریقے سے آپ نے فرمایا تھا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقا من الاسلام الا اسمہ ولا یبقا من القرآن الا رسمہ. ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا، اور قرآن میں سے سوائے اس کے رسم الخط، اس کے حروف کے کچھ نہیں بچے گا. اب امت محمد اس گراوٹ تک پہنچ گئی. لیکن اور اس میں ساتھ ہی رات ہے، بڑی گہری رات ہے. واللیل وما وسق، رات میں آپ کو معلوم ہے تاریکی کے اندر جرائم ہوتے ہیں، گندگیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں رات کی تاریکی میں. اس وقت امت کی حالت ہوئی ہے، امت جو ہے اخلاقی اعتبار سے گویا کہ وہ رات کی کیفیت تاری ہے. لیکن اس کے بعد والقمر اذا اتسق، چاند جبکہ وہ پورا ہو جائے، چاند 14 دن لیتا ہے پورا ہونے میں، یہ ایک دن میں، ایک وقت میں نہیں آتا. ہلال لکیر سے یہ روشنی کیا دینی ہے اس نے، تھوڑی دیر کے لیے شکل دکھا کے گیا. 14 دن لگتے اذا اتسق، جبکہ وہ بھر جائے گا. تو تدریجن بھرے گا نا. لترکبن طبقا عن طبق، اسی طرح تم چڑھو گے سیڑھی بسیڑھی، درجہ بدرجہ. یہ ہے در حقیقت وہ عمل کہ اب جو یہ کام ہونا ہے، لیکن درجہ بدرجہ ہوگا، تدریجن ہوگا، مختلف جنریشن اس میں لگ جائیں گی، کئی جنریشن میں جا کے پورا ہوگا. ایک انسانی لائف سپین میں تو صرف ایک ہی مرتبہ ہوا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامہ ہے. یہ دوبارہ نہیں ہو سکتا. دوبارہ ہوگا تو وہ کام جو وہاں ایک جنریشن میں ہوا، یہاں 5 میں ہو 6 میں ہو جائے گا، ہوگا، اس کی خبر جیسا کہ وہ حدیث میں آپ کو دے چکا ہوں. یہ جو ہے دین کے غلبے کی جد و جہد میں تدریج، یہ یوں سمجھئے، یہ بات اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے مجھ پر، اس وقت بھی واضح تھی جبکہ ابھی میں نے جولائی 1974 میں فیصلہ کیا تھا تنظیم اسلامی کے قیام کا. اس کے بعد جب رمضان آیا تو میں نے اعتکاف کیا، اس میں میں نے ایک مضمون لکھا تھا اعتکاف کی حالت میں، امت مسلمہ کے عروج اور زوال کی تاریخ رقم کی تھی کہ ہم پر بھی بنی اسرائیل کی تاریخ کی طرح 2 دور عروج کے آ چکے ہیں، 2 زوال کے آ چکے ہیں. اب جیسے بنی اسرائیل بھی ایک تیسرے عروج کی طرف بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، اسرائیل قائم ہو گیا دوبارہ، 2000 برس کے بعد اسرائیل قائم ہو گیا اور وہ تھرڈ ٹیمپل بنانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اسی طرح امت مسلمہ میں بھی ایک احیائی عمل شروع ہو چکا ہے. پہلا عروج عربوں کے زیر قیادت، پھر زوال، پہلے صلیبیوں نے درگت بنائی، لاکھوں قتل کیے مسلمان، یروشلم پر قبضہ کر لیا، 88 برس تک وہ عیسائیوں کے قبضے میں رہا بیت المقدس. اس کے بعد تاتاری آئے، انہوں نے کروڑوں مسلمان قتل کیے، لیکن پھر وہ تاتاری خود مسلمان ہو گئے. لہذا دوسرا دور عروج آیا تو تاتاریوں کے زیر قیادت آیا. یہ سب ترکان ترکس تھے، یہ تاتاری تھے. یہ کون؟ ترکان تیموری ہندوستان میں، جنہیں ہم مغل کہتے ہیں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی آٹومن ترکس، جنہوں نے گریٹ آٹومن امپائر قائم کی ہے. انہی میں سے وہ سلطان محمد فاتح بھی تھا جس نے قسطنطنیہ فتح کیا ہے، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں. یہ دوسرا امت مسلمہ کا عروج تھا. پھر یہ بھی زوال سے دو چار ہو گئے. پھر یورپین امپیریلزم اور یورپین کولونیلزم آ گیا، پورے دنیا عالم اسلام پر چھا گیا. لیکن یہ کہ سن 25 کے بعد سے، 1925 کے بعد سے، ایک نہ ترکمن نہ طبقن ان طبق کا عمل شروع ہو چکا ہے، ایک احیائی عمل شروع ہو چکا ہے. اب یوں سمجھیے کہ پون صدی اس میں گزر چکی ہے، چار نسلیں اس میں بیت چکی ہیں، لیکن ابھی یہ عمل کہیں اپنے پوری کامیابی، پوری جس کو کہا جائے لیلی ان بلوم، کہ پھول پوری طرح کھلا ہوا نظر آ رہا ہو، جیسے کہ خلافت اسلامی کا پھول کھلا ہوا تھا حضرت عمر کے دور خلافت میں، حضرت عثمان کا جو ابتدائی 10 برس ہیں، باقی 2 سالوں کے اندر تو فتنہ و فساد رہا، لیکن 10 سال حضرت عمر کے اور 10 سال حضرت عثمان کے، یہ 20 برس جو ہے خلافت کا، یہ لیلی ان بلوم میں اسے کہا کرتا ہوں کہ خلافت کا پھول پوری طرح پوری شان و شوکت کے ساتھ کھلا ہوا. حضرت ابو بکر کا زمانہ جو ہے وہ بھی اندرونی جنگوں کی نظر ہو گیا تھا، اس لیے کہ جو بھی مرتدین کی بغاوت تھی، جو مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے تھے، جو مانعین زکات کھڑے ہو گئے تھے، ان کے خلاف جہاد، اس میں ساری حکومت جو ہے صرف ہو گئی. توسیع کا عمل آگے نہیں بڑھا. توسیع کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا حضرت عمر کے زمانے میں اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں. اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ یہ لیلی ان بلوم دوبارہ آئے گا اور وہ دور خلافت دوبارہ آئے گا، لیکن یہ ترکبن طبقن ان طبق کے ذریعے سے آئے گا. کہ جس وقت میں نے یہ تنظیم اسلامی کا ڈول ڈالا ہے تو یہ بات میرے سامنے موجود تھی دو اعتبارات سے، اور میں یہ اس کا اقتباس آج آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں کہ یہ جو احیائی عمل شروع ہوا ہے 1924 کو میں لیتا ہوں لوئسٹ ایب، یعنی ہمارا جو زوال تھا وہ انتہا کو پہنچ گیا، اس لیے کہ پورا عالم اسلام یورپی طاقتوں کے زیر نگین آ گیا. اور نمبر دو، خلافت منسوخ. 1924 میں خلافت ختم. آج 77واں برس جا رہا ہے کہ کوئی خلافت نہیں ہے دنیا میں. تو یہ لوئسٹ ایب تھا، ایک عروج، اس کی بھی ہائٹ کلائمیکس تھا، پھر زوال. زوال کا لوئسٹ ایب ہوگا. قوموں کی زندگی میں ظاہر بات ہے کہ عروج بھی آتا ہے، تو آتے آتے آتا ہے، کوئی ایک دن میں تو نہیں آتا، صدیاں لگتی ہیں، تو اس کے اندر جو ہے ایک جو فیز مکمل ہوتا ہے. پھر زوال بھی جو ایک دن میں تو نہیں ہو جاتا، عمارت ایک دم نہیں گرتی. اسی طرح دوسرا عروج، دوسرا زوال. دوسرے زوال کا لوئسٹ ایب تھا یہ 1924، جبکہ خلافت ابالش کر دی، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی تباہ. سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ، کیونکہ مصطفیٰ کمال پاشا فری میسن تھا، یہودیوں کے زیر اثر تھا، یہودیوں کے کنٹرول میں تھا، خلافت ختم کرا دی. بہرحال اس کے بعد سے ایک احیائی عمل شروع ہو چکا ہے. اس کے جو میں نے 3 نکات بیان کیے ہیں وہ میں آج آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. اس احیائی عمل کے بارے میں بھی بعض بنیادی حقائق ذہن نشین رہنے چاہیے. مثلا ایک یہ کہ یہ کوئی سادہ اور بسیط عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے متعدد گوشے ہیں، جن میں سے ہر ایک میں اول العزم افراد اور جماعتیں برسر کار ہیں، اور جو بظاہر ایک دوسرے سے جدا اور مختلف بلکہ بعض پہلوؤں کے اعتبار سے متضاد ہونے کے باوجود اس وسیع تر احیائی عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے باعث تقویت ہے. ہندوستان کا معاملہ دیکھیے کہ ایک وقت میں ایک طرف تحریک چل رہی تھی مسلمانوں کی، قومی تحریک، مسلم لیگ، جس نے بعد میں 1940 میں آ کر پاکستان کا ریزولوشن پاس کر کے اور پاکستان کی تحریک کی شکل اختیار کر دی. لیکن یہ ظاہر بات ہے قومی اور سیاسی تحریک تھی، یہ دینی تحریک نہیں تھی. اس میں اخلاق کا، تدین کا کوئی معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس کی قیادت عام طور پر جو ہے وہ سیکولرزم کے لوگوں کی تھی، مزاج کے، وہ کوئی پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے. تو بظاہر تو انتباہ اس کے اندر دوری ہو گئی، لیکن یہ کہ بہرحال اس انقلاب کے، اس کے، ان کی جدوجہد کے نتیجے میں آزادی حاصل ہوئی. اب سکارنو وہ تو بہت ہی دور تھا دین و مذہب سے، یوں سمجھیے کہ بہت اینٹی کلائمیکس پر تھا، لیکن اس نے بھی آخر انڈونیشیا کو آزاد کرایا، تو یہ آزادی جو ہے، کمال عطا ترک مذہب کا دشمن، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں یہ ترکی بھی بچا لیا، ورنہ یہ کہ یورپ جو ہے وہ تو تلا ہوا تھا کہ پورا نام و نشان ترکی کا ختم کر دیا جائے. جو آج یہ کوسوو اور بوسنیا وغیرہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہے یہ؟ یہ وہ ترکی حکومت کے جو ہے باقیات و صالحات کہہ لیں یا جو بھی کہیں اسے، وہ ہے. یہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے آٹومان امپائر کے اندر شامل تھا، پورا کا پورا یہ یونان کا معاملہ اور پورا مشرقی یورپ. تو اس اعتبار سے یہ ایک تحریکیں جو تھیں آزادی کی تحریکیں، ان میں مذہبی رنگ نہیں تھا، لیکن اس سے بھی اسلام کے احیاء کو تقویت حاصل ہوئی کہ جب مسلمان ملک آزاد ہو گیا تو تبھی تو موقع ہوا تھا کہ ہم کہیں یہاں اسلام نافذ کرو. اگر انگریز کی حکومت ہوتی یا کوئی اور ہوتی، یا اگر فرض کیجئے ہندوستان جو ہے پاکستان نہ بنتا، ہندوستان جو ہے وہ ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوتا، تو مسلمان اقلیت میں تھے، اسلام مذہب کی حیثیت سے تو باقی رہ سکتا تھا، دین کی حیثیت سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ باقی رہے. دین تو ہے مکمل نظام زندگی، نظام زندگی کیسے ہم نافذ کر سکتے تھے جبکہ ہم سے تین گنا چار گنا جو ہے غیر مسلم موجود تھے. ہاں مذہب ہے، مسجدیں بناؤ، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، وہ آج امریکہ میں بھی ہم کر سکتے ہیں، انڈیا میں بھی کر رہے ہیں، ہر جگہ کر سکتے ہیں. تو مذہب کی حیثیت سے اسلام کا زندہ رہنا اور ہے، دین کی حیثیت سے کہ مکمل نظام، مکمل قانون، سیاسی معاشی اور معاشرتی سارے معاملات جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہوں، اس کا امکان نہیں تھا. تو اس اعتبار سے میں نے کہا اگرچہ وہ کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے، لیکن جنہوں نے آزادی جن کی محنت اور جدوجہد سے حاصل ہوئی مسلمانوں کو، جمال عبد الناصر نے اٹھا کر انگریزوں کو پھینک دیا میڈیٹرینین سی کے اندر، بات ہے وہ بھی کوئی مذہبی آدمی تو نہیں تھا. تو ایک گوشہ یہ تھا. دوسرے یہ کہ اسلام کی نشأت ثانیہ اور ملت اسلامی کی تجدید کا یہ کام 10-20 برس میں مکمل ہونے والا نہیں ہے. دیکھیے آج مجھے تنظیم اسلامی قائم کیے ہوئے بھی 25-26 برس ہو گئے، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ ان 10-20 برس کے اندر ہونے والا کام نہیں ہے، یہ نہایت عظیم کام ہے. تاریخ انسانی میں پہلے صرف ایک مرتبہ ہوا، اور وہ ہوا ہے محمد رسول اللہ کے دست مبارک سے. اب وہ مجھے حدیث یاد ہے، ایوکم مثلی، جب حضور نے روکا صحابہ کو صوم وصال رکھنے سے. صوم وصال کی میں نے کئی مرتبہ وضاحت کی ہے کہ آپ نے آج روزہ رکھا تھا، شام کو افطار کر لیا، لیکن فرض کیجئے آپ افطار نہ کریں، رات کو بھی وہی روزہ چلے، کھانا پینا اسی طریقے سے پابندیاں رہے، پھر اگلے دن بھی شام کو جا کے افطار کریں، تو یہ دو دن کا مسلسل جو روزہ ہوا، اسے صوم وصال کہتے ہیں، دو دن کا. یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کل بھی نہ کھولیں، ایک رات اور، ایک دن اور، تین دن کا صوم وصال. حضور رکھتے تھے، صحابہ کو منع کیا تو صحابہ نے گلا کیا، حضور آپ خود تو صوم وصال رکھتے ہیں، ہمیں منع کرتے. آپ نے فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کون ہے مجھ جیسا؟ اب بتائیے کون ان جیسا ہوگا اب کہ جو ایک لائف اسپین کے اندر انقلاب برپا کر دے؟ ناممکن، ناممکن، ناممکن. ہاں یہ ممکن، چونکہ یہ کہہ رہے ہیں، حضور ہی نے فرمایا ہے، وہ صادق المصدوق، ہوگا دین پھر ظالم ہوگا اور کل کرہ ارضی پر ہوگا. تو اب اس کی ایک ہی شکل ہو سکتی ہے کہ یہ کام کئی جنریشنز میں جا کر مکمل ہو. اس حوالے سے میں نے یہ کہا ہے کہ دوسرے یہ کہ اسلام کی نشأت ثانیہ اور ملت اسلامی کی تجدید کا یہ کام 10-20 برس میں مکمل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ. وہ جو آیت آج میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، یہ میں 1974 میں لکھ چکا ہوں اپنے اس مضمون میں. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ اسلام درجہ بدرجہ بہت سے مراتب و مراحل سے گزر کر ہی پایۂ تکمیل کو پہنچے گا، لہذا اس ارتقائی عمل کا ہر درجہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے. اب دیکھیے تین سیڑھیاں ہیں، یہ سیڑھی اس سے اونچی ہے، لیکن اس پر قدم رکھیں گے تو اس پر جائیں گے نا. پھر یہ ہے اونچی، یہ نیچی ہے، لیکن یہ اونچی جو ہے اس کے مقابلے میں اونچی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں نیچی ہے. تو جب درجہ بدرجہ ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ پہلا عمل آپ کو کم نظر آئے گا، حقیر نظر آئے گا. اس پہلو سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ماضی میں جو کوششیں ہوئی ہیں اگر وہ پہلے سیڑھی کے درجے میں تھی تو اہمیت تو اپنی جگہ پر ہے، وہ سیڑھی نہ ہوتی تو ہم دوسرے درجے میں کیسے آتے. اس پہلو سے پھر اسلاف کے ساتھ ایک عزت کا معاملہ اور ان کی محنتوں اور ان کی جد و جہد کے لیے قدر دل میں پیدا ہونا، جو کہ مطلوب ہے، ہونا چاہیے، وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. ورنہ ہم سمجھتے ہیں بس ہم ہی ہم ہیں، انا ولا غیری، بس ہم ہی ہیں، گویا کہ ہم ہی پر قرآن نازل ہوا ہے اور ہم ہی پر یہ دین جو ہے نازل ہوا ہے اور ہم ہی اکیلے ہیں. اور تو کوئی ہے ہی نہیں کہ من تنہا دری میں خانہ مستم، یہ معاملہ جو ہے اس طرح کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ ہوگا رفتہ وفتہ. لہذا اس ارتقائی عمل کا ہر درجہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، اور چاہے بعد کے مراحل سے گزر کر پہلوں کا کام بہت حقیر بلکہ کسی طرح غلط بھی نظر آئے، اپنے اپنے دور کے اعتبار سے اس کی اہمیت و وقت سے بالکل یا انکار ممکن نہیں. تیسرے یہ کہ اس ہمگیر تجدیدی جد و جہد میں اگرچہ افراد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تمام جماعتوں اور تنظیموں کے مقابلے میں کم تر ہے. اپنی جگہ پر افراد ہیں لیکن تنظیموں اور جماعتوں کے مقابلے میں کم ہیں. پھر جماعتیں بھی تحریکوں کی وسعت میں گم ہو جاتی ہیں، اور بالآخر تمام تحریکیں بھی اس وسیع تر احیائی عمل کے پہنائیوں میں گم ہو جاتی ہیں. چاہے وہ ایک عوامی سیاسی تحریک تھی تحریک پاکستان، چاہے وہ تبلیغی جماعت کی تحریک ہے کہ جو عوام کے اندر کچھ نہ کچھ لوگوں کے اندر دینداری کا، تقوی کا، تدین کا جو ہے پیدا کر رہی ہے معاملہ، چاہے وہ جماعت اسلامی کی تحریک تھی یا ہماری اب تنظیم اسلامی کی تحریک ہے، ایک انقلابی عمل کو لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تحریکیں اپنی اپنی جگہ پر ہر ایک کے لیے ایک قدر و منزلت جو ہے ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ یہ بھی کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ انا ولا غیری. بہرحال اس اعتبار سے غور کیجئے تو پہلی بات تو یہ میں بہت مرتبہ واضح کر چکا ہوں، یہ جو عمل اب ہونا ہے دین کا ہمگیر احیاء اور پوری عالمی سطح پر اس کا غلبہ ہونا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، حضور نے فرمایا ہے وہ صادق المصدوق. لیکن اس کا نقطہ آغاز تو کوئی ایک ملک ہوگا. نظر یہ آتا ہے کہ یہ موقع اللہ نے اس سرزمین کو دیا ہے جس میں میں اور آپ آباد ہیں، جو پہلے بر عظیم پاک و ہند کا حصہ تھا لیکن اس کا شمال مغربی حصہ اب ایک علیحدہ ملک ہے، آزاد بھی ہے کسی درجے میں، اگرچہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا غلام ہے لیکن یہ کہ بہرحال ایک درجے میں آزاد بھی ہے. اللہ نے اس کو موقع دیا ہے، اور میں اس سے پہلے کئی مواقع پر سورہ آراف میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی مثال بیان کی ہے، بلعام بن باورہ اس کا نام ہے، نام قرآن میں نہیں ہے، تورات میں نام مل جاتا ہے. وہ شخص جو ہے بہت بڑا عالم، بہت زاہد، عابد، ولی اللہ اور صاحب کرامات بزرگ تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک عورت کے چکر میں پھنس کر وہ اپنی تمام بزرگی اور تمام عظمت سے ہاتھ دے بڑھا. اس کی مثال دی ہے، وطن علیہم نبا وطن علیہم نبا الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فاتبعہ الشیطان فکان من الغاوین. اے نبی، انہیں ذرا اس شخص کا قصہ سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی. آیات معجزات کے لیے بھی آتا ہے، یہاں کرامات کے لیے آ رہا ہے، صاحب کرامات بزرگ تھا، لیکن وہ تو فتبا ہوا ہو فاتبہ شیطان، اس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فکان من الغاوین، اور وہ بالکل گمراہ ہو کر رہا. ولا شینا لرفا نہ ہو بےا، ہم چاہتے تو اسے ترقی دیتے اور اونچا مقام عطا کرتے، ولیکن نہ اخلد الى الارض وتبع ہوا، لیکن وہ تو زمین کی طرف دھستا چلا گیا. تو پاکستان کو اللہ نے بڑی کرامات عطا کی ہے، بڑی کرامات. پہلے تو یہ نوٹ کیجئے، 400 برس تک مجددین جو آئے وہ اس خطے میں آئے. شیخ احمد سرندی کوئی دور ہے ہم سے؟ یہ سرحد شریف کتنے فاصلے پر ہے پاکستان کے سرحد سے؟ 11ویں صدی کے مجدد اعظم مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، پھر 12ویں صدی کے شاہ اسماعیل شہید دلی، 13ویں صدی کے سید احمد بریلوی شہید کہاں ہوئے؟ بالا کوٹ میں، عین پاکستان کے ہارٹ میں. 14ویں صدی کے شیخ الہند اسیر مالٹا دلی. معلوم ہوا کہ 400 برس تک اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ مجددین اس خطے میں پیدا ہوئے. پھر 14ویں صدی میں یا 20ویں صدی عیسوی یا 14ویں صدی ہجری، اس میں عظیم شخصیات اور تحریکیں یہاں اٹھی ہیں، اور ان کا میں ذکر اس وقت کر رہا ہوں. پہلی نسل میں حضرت مجدد کے بعد 1920 میں انتقال ہوا ہے حضرت شیخ الہند کا رحمت اللہ علیہ، 1938 میں اقبال کا انتقال ہوا. 18 برس کا فصل ہے، ایک نسل کا فصل ہے. اقبال وہ پہلا شخص ہے جس نے کہ اس بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کا انقلابی تصور دوبارہ زندہ کیا ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. دین وہ ہوتا ہے جو پوری نظام زندگی کے اوپر غالب ہو، مذہب وہ ہوتا ہے جو صرف عبادات اور عقائد اور کچھ رسومات پر مشتمل ہو. اسلام میں بھی ہے یقیناً عقائد بھی ہیں، ایمانیات ہیں، رسومات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، لیکن یہ محض مذہب نہیں ہے، مکمل دین ہے. اور جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دینی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے، ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا سماجی نظام اقبال نے کھول کر بیان کیا کہ اسلام دین ہے اور دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. گویا کہ اس 14ویں صدی ہجری یا 20ویں صدی عیسوی، اس میں شیخ الہند کے بعد جو کہ 14ویں صدی کے مجدد اعظم تھے، پہلی شخصیت جو ابری ہے اس کار تجدید میں وہ علامہ اقبال کی ہے. لیکن علامہ اقبال میدان کے مرد نہیں تھے، عملی انسان نہیں تھے. کوئی جماعت بنانا، اقامت دین کی جد و جہد، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر کرنا، یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی. عملاً ان کی جد و جہد رہی قومی سیاسی مسلم لیگ کے ساتھ، مسلمانوں کے جو ملی مسائل ہیں ان کے لیے، اگرچہ وہ کتاب ہم نے شائع کر دی ہے، ذہن میں ان کے تصور موجود تھا. یہ اس دور میں بھی ان کے ذہن میں آیا جبکہ وہ ابھی انگلینڈ میں تھے، 1905 سے 1908 کے دوران، اور پھر دوبارہ بھی ایک موقع پر آیا. 1932 کا خط موجود ہے جو ہم نے شائع کر دیا ہے، علامہ اقبال کی آخری خواہش کے عنوان سے کتابچہ موجود ہے ہمارا، کہ بیعت کی بنیاد پر ایک جماعت جس میں کہ اصل جو ہے دین ہو وہ قائم کی جائے، جمعیت شبان المسلمین کی حیثیت سے، کے نام سے. لیکن یہ کہ یہ اس وقت ہوا جب بوڑھے ہو چکے تھے، بیمار تھے شدید، اور ان کے ساتھیوں میں کوئی بھی ان کا اس پہلو سے ساتھ دینے والا نہیں تھا. ان کے حواریین جیسے شاعروں کے ہوتے ہیں ہم نشین، وہ اسی طرح کے لوگ تھے اکثر و بیشتر. لیکن یہ کہ ریکارڈ موجود ہے بیعت کی بنیاد پر، ایک دینی تحریک جس میں دین پر عمل کرنا لازمی شرط ہو اس کا رکن بننے کے لیے، اور بیعت کی جائے، یہ ان کے ذہن میں موجود تھا، اور یہ نقشہ ان کی خط و کتابت کے ذریعے سے آج ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اس میں عملی اقدام پہلی مرتبہ کیا ابو الکلام آزاد نے، 1913 میں بنائی حزب اللہ بیعت کی بنیاد پر. لیکن اس وقت تک، حالانکہ اس وقت کے مجدد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے تائید کی ان کی 1920 میں کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرو، انہیں امام الہند مانو، لیکن یہ کہ علماء نے انکار کیا. اس کی تفصیل میری کتاب میں ہے، جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی. لہذا اس کے بعد وہ بددل ہو کر کے علماء جو ہے ان کے اندر جمود ہے، وہ ساتھ نہیں دیں گے. انہوں نے حزب اللہ کی بساط لپیٹ دی، کانگریس میں شامل ہو گئے. ساری عمر پھر پوری وفاداری کے ساتھ، وفاداری بشرطے استواری عین ایمان ہے، اس حوالے سے یوں سمجھیے کہ پوری زندگی پھر کانگریس میں گزار دی. لیکن پھر تیسری جنریشن، مولانا مودودی نے ابو الکلام کا چھوڑا ہوا کام اٹھایا، اب جماعت اسلامی بنائی 1940 میں، اور اگرچہ اس میں بیعت کا نظام نہیں رکھا بلکہ ایک دستوری جماعت بنائی، لیکن بہرحال پیش نظر انقلاب کا معاملہ تھا، اللہ کے دین کو قائم کرنا، حکومت الہیہ برپا کرنا. اور اس کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کار بھی معین کیا، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے. 1940 کی ان کی تقریر ہے جو علی گڑھ یونیورسٹی میں انہوں نے کی تھی. لیکن افسوس صد افسوس کہ پاکستان بننے کے بعد یہ الیکشن کے ہنگامے کی طرف متوجہ ہو کر انہوں نے اپنی منزل کھوٹی کر لی. ہوش آیا ہے تو بہت بعد میں، 1970 کے الیکشن کے بعد ہوش آیا ہے. یا آپ تازہ جو ندائے خلافت آیا اس میں ایک کالم ہم نے نقل کیا ہے روزنامہ خبریں سے، یہ کوئی کالم نگار جو ہے ملتان کے ہیں، الیکشن میں معلوم ہوا کہ شاید اس علاقے میں وہی حشر ہوا ہے دینی جماعتوں کا کہ جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، وہی ڈھاک کے تین پات. تو اس پر کالم لکھا ہے، کوئی خالد مسعود خان ہے، میں تو ان سے واقف نہیں تھا، لیکن بات اچھی لکھی ہے. پوری تفصیل انہوں نے لکھ دی ہے کہ مولانا مودودی کو یہ خیال آ گیا تھا کہ ہم نے غلطی کی ہے الیکشن کے راستہ اختیار کر کے، لیکن یہ کہ اس وقت پھر بوڑھے بھی ہو چکے تھے اور جماعت دل گئی تھی کہ اسی راستے پہ ہمیں چلنا. اس کے بعد چوتھے درجے میں تنظیم اسلامی ہے. یہ تکبنا طبقا عن طبق کے حوالے سے ہم قدم بہ قدم آگے بڑھ رہے ہیں. میرے دماغ میں نہ پہلے خناس تھا نہ آج ہے کہ میرے ہی ہاتھوں یہ کام لازمن ہونا چاہیے. دیکھیے ہوتا کیا ہے, جب ہمیں یہ معلوم ہے, میں نے اسی لیے اپنے اس کتاب کے میں یہ جو بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے انقلاب فکر کی تجدید و تعمیل پر میرا کتاب موجود ہے, میں نے اس میں فیض کے اشعار نقل کیے ہیں. یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی, سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی عکارت جائے گی, دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو, پھر مٹی سینچو اشکوں سے, پھر اگلے رت کی فکر کرو, پھر اگلی رت کی فکر کرو, جب پھر ایک بار اجڑنا ہے, ایک فصل پکی تو بر پایا, تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. ایک آدمی لے کر چلا یہاں تک پہنچا, ظاہر بات ہے زندگی کے آخری دور میں دیکھتا ہوگا مجھے جانا تو وہاں تھا, میں تو یہیں تک پہنچا ہوں, بددل ہو گیا. نمبر دو آدمی آیا یہاں تک آ گیا, پھر بھی وہاں تک تو نہیں پہنچانا, تو بددلی کی کیفیت تاری ہوتی ہے. بلکہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی یہ محسوس کرے کہ میرے ہاتھوں ضرور ہونا چاہیے یہ کام, تو پھر آخری وقت میں آ کے کوئی الٹی سیدھی تدبیر بائی ہک اور بائی کروک, کہ جو طریقہ کار سامنے تھا اس کو چھوڑ کر آدمی کسی ایسے راستے پر کہ جلدی سے یہ کام میرے ہاتھ میں ہو جائے, یہ غلطیاں ان تحریکوں سے ہوئی ہیں اور اسی وجہ سے ہوئی ہیں. لیکن اگر پہلے سے معلوم ہو کہ نہیں ہمیں یہ لے کر چلنا ہے, اب اس میں ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ منطقی تقاضے ہیں. دیکھیے اگر یہ درجہ بدرجہ کام ہونا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو اس عبوری دور کے قائدین ہوں گے, عبوری دور کے جو دائی ہوں گے, وہ اول تو ویسے بھی معصوم تو ہوں گے ہی نہیں, لیکن اور اعتبار سے بھی وہ کامل نہیں ہوں گے. کامل دائی تو وہی ہوگا جو آخری منزل پر پہنچائے گا, اور وہ میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری کے مجدد ہوں گے, حضرت مہدی. کامل تو وہی ہوں گے لیکن باقی تو ناقص ہی ہوں گے نا, کوئی نہ کوئی کمی, کوئی نہ کوئی کوتاہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان کامل تھے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ تو بہت عظیم اخلاق پر کے مقام پر فائز ہیں. کسی اور کے بارے میں یہ گمان ہو سکتا ہے؟ کیا ابو الکلام ایسے ہو سکتے تھے؟ کیا اقبال ایسے ہو سکتے تھے؟ کیا مودودی صاحب ہو سکتے تھے؟ کیا یہ شخص خاکسار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہمارے اندر تو نقص ہے, عیب ہے, لیکن بہرحال اپنی سی جو بھی ہے کوشش ہمیں کرنی ہے, اس سب کے باوجود ہمارے دامن جو ہے وہ تو داغدار ہے. لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی کام کرنا ہے, جہاں تک بھی اللہ کو ہم سے کام لینا ہے, وہاں تک آخری دم تک لگے رہے, لگے رہے, لگے رہے. اندری رہ میں تراشوں میں خراش, تا دم آخر دم فارغ مباش, بس یہی کامیابی ہے. آدمی اگر لگا رہا اور جو کچھ اس کے اندر اللہ نے رکھا تھا, جو کچھ اس کو صلاحیتیں دی تھیں اور قوتیں دی, وہ اگر اس نے ساری لگا دی ہے, وہ کامیاب ہے. اسی طریقے سے یہ جو عبوری دائی ہیں, ان کے ساتھیوں کا معاملہ بھی یہ آتا ہے. ایک خاص وقت میں آ کر وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت کی, اتنی کوشش کی, ابھی وہ دین کے غلبے کی منزل تک تو ہم نہیں پہنچے. تو ایک فرسٹریشن ہوتی ہے, ایک بددلی اور مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے. اچھا, بعض لوگ اپنے قائدین سے بددل ہو کر چھوڑ جاتے ہیں, بعض لوگ اپنی کم ہمتی کی وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں. چھوڑنے والوں میں پھر بعض ایسے ہوتے ہیں جو عضو معطل ہو کر بالکل ہی اس کام کو چھوڑ کر بیٹھ گئے, اور کچھ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں یہ فکر ہی غلط ہے, یہ کام ہونے والا ہے ہی نہیں, یہ ہم کسی غلط رخ پر پڑ گئے تھے. تو وہ جو ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے دین کا انقلابی فکر, وہ اسی کو جو ہے مشکوک بنا دیتے ہیں, اسی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں. حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھیں, اگر آپ کو ایک قائد سے کوئی بدلی ہوئی ہے, اگر تو اس سے بہتر قائد نظر آ رہا ہو تو اس کو چھوڑیے, اس کے ساتھ لگ جائیے. لیکن چھوڑ کر بیٹھ رہنا, جبکہ ہمیں معلوم ہے انسان کامل کوئی بھی نہیں ہے, کوئی نقص, کوئی کمی, کوئی عیب کسی اعتبار سے, وہ تو ہوگا ہر شخص کے اندر. لیکن یہ کہ اگر جو منیمم تقاضے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں, کام بڑھ رہا ہے, تو لگے رہنا چاہیے. پھر میں وہی شعر پڑھ رہا ہوں کہ اندر ہی رہ میں تراشوں میں خراش, تا دم آخر دم فارغ مباش. یہ اصل میں دو تقاضے ہیں. اگر ہم اس تدریجی معاملے کو سامنے رکھیں تو ذہناً ان چیزوں کے لیے تیار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی ہمت دیے رکھے, آپ کو بھی اس کی ہمت دے. ہم چوتھی جنریشن میں آج ہیں اقبال کے بعد, بلکہ حضرت شیخ الہند کے بعد, پانچویں میں، اللہ کرے چھٹی میں، جب بھی چاہے اللہ کی مرضی جب ہوگی، وہ جو ہے اپنی تکمیل کو یہ عمل پہنچے گا، اور جو بھی اس کو تکمیل تک پہنچائے گا وہ وہی ہوگا جو میں عرض کر چکا ہوں، وہ تو در حقیقت وہ مجدد کامل، وہ حضرت مہدی کی شخصیت ہوگی. ہم لوگ سب کے سب گویا کہ جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو آنے والے کا راستہ صاف کر رہا ہوں، ہم در حقیقت اس آنے والے کا راستہ صاف کر رہے ہیں، اس کے لیے فضا کو ہموار کر رہے ہیں، اس کے لیے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کر رہے ہیں، اس کے لیے کچھ ادارے قائم کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی تنظیمیں، کوئی جماعت میں کوئی تنظیمی ہیئتیں قائم کر رہے ہیں. یہ در حقیقت اس کے لیے گویا کہ ایک تمہید ہے، اس کے لیے راستہ صاف کرنے کی کوشش ہے. اللہ تعالی ہمیں اسی کوشش میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. چھوٹی چھوٹی چند باتیں عرض کرنی ہیں مزید. گورنمنٹ کالج لاہور کے پروفیسروں کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا تھا دو جمعے پہلے، لیکن یہ کہ اس کے بعد ایسا ہوا کہ جو تین پروفیسر خاص طور پر جن کے بارے میں الزامات تھے، ان کے مجھے کچھ فیکس بھی آئے، ٹیلی فون بھی آئے، پھر وہ تینوں حضرات مجھ سے ملنے کے لیے بھی تشریف لائے. ان میں سے پروفیسر محمد رفیق صاحب ہیں، پروفیسر خان محمد چاولہ صاحب ہیں، پروفیسر ظہیر احمد صدیقی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بے بنیاد ہیں، ہم ان باتوں کے قائل نہیں ہیں. میں نے کہا مجھے لکھ کر دے دیجئے، تو انہوں نے وہ فیکس کر کے بھی مجھے بھیج دیا. وہ سٹیٹمنٹ میرے پاس اس وقت بھی موجود ہے. ظاہر بات ہے کہ میں اب اس سے آگے نہیں جا سکتا، میری حیثیت جج کی نہیں ہے. وہ تو یہ ہے جج کرتا ہے، فریقین ہیں، انہیں آمنے سامنے بٹھاتا ہے تاکہ ایک دوسرے کی بات کا اس کا رد کرے یا جواب دے، پھر شہادتیں طلب کرتا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس نے یہ کہا تو واقعی تک کوئی تھا موجود، یہ فلاں والا لوگ موجود تھے، بلائیے ان کو. تو یہ جو ہے یہ معاملہ میرے بس کا نہیں ہے. تو میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ بہرحال انہوں نے اگر اسے اعلان برات کیا ہے تو میں تو اس پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ حکومت کو یہ چاہیے، گورنر صاحب کو یہ چاہیے کہ اس کی تحقیق کرائے، اس لیے کہ اس زمن میں ایک درخواست دی گئی تھی اور طلبہ کی طرف سے تھی، اور طلبہ نے اس کے ساتھ ہی کوئی ایک کیسٹ بھی دیا تھا، آڈیو کیسٹ، کہ جس میں وہ جملے ان حضرات کے جو ہے ان کی اپنی زبان سے نکلے ہوئے دیے گئے تھے، وہ ڈی پی آئی کے دفتر میں کہیں جا کر وہ ڈمپ ہو گیا ہے. تو میں یہ مطالبہ کروں گا، میری طرف سے تو بات ختم ہے، لیکن یہ کہ حکومت کو بجائے اس کے کہ انتظار کرے کہ کوئی ہنگامہ ہی ہو جائے، کوئی لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، کچھ اور ہو، جبکہ اب گورنمنٹ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ بھی دے دیا گیا ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی عنصر وہاں ہے تو اس سے اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا اہم واقعہ آپ کو معلوم ہے، تارر صاحب گئے اور مشرف صاحب آ گئے. بہرحال یہ علامت اس بات کی ہے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ ہم سیاسی اعتبار سے ایک نابالغ قوم ہے. کسی اور دنیا کے ملک میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جب چاہے اپنی مرضی سے وہ صدر بھی بن گیا، اپنی مرضی سے جو چاہے بن جائے. ایک آدمی کے اختیارات میں یہ نہیں سمجھیے کہ ہم پہلے رویا کرتے تھے نواز شریف صاحب کو کہ وہ اختیارات کا حوقہ انہیں ہو گیا تھا، نہ عدالت میرے سامنے کھڑی رہے، نہ کوئی اور میرے سامنے کھڑا رہے، نہ پارلیمنٹ میرے سامنے کھڑی رہ سکے، سارے اختیارات میرے پاس آ جائے، اور آخر کار آخری وار وہ فوج پر کر رہے تھے جس نے ریٹیلیٹ کر دیا. لیکن اب چار ٹوپیاں جو ہیں وہ صدر مشرف صاحب کے سر پر بھی آ گئی. بہرحال اللہ خیر کرے، لیکن یہ کہ اس میں ہم تو دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ کوئی خیر اس میں سے نکال دے. باقی یہ ہے کہ یہ صورت اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ ہم سیاسی اعتبار سے ایک نابالغ قوم ہیں، سیاسی اعتبار سے بالغ قوم کے اندر یہ صورت نہیں ہو سکتی.